There is a special request that join me in praying to Allah subhanahu wa ta'ala for the quick and complete recovery of those who are sick. And especially there is a request to pray for the recovery of Murabbi Fidaus and Bhai Rajani. Please recite Surah Fatiha for the recovery of all the mu'minin who are sick. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المنتجبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صلوات Under the topic of the English Majalis of Self-Reformation, I have been reciting this ayat of the Quran in front of you. As a matter of fact, there are two ayahs of Surah number 79, ayat number 40 and 41, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, as to him who fears, is standing before his Lord, who is conscious that he is going to be answerable for all his deeds, and then the great judge is going to judge between his servants, whether they have performed good or they have performed evil, whether they are entitled to go and enjoy the bliss of the hereafter or they are entitled to be tormented in the fire of hell. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ And he denies his base animalistic self, the desires, his base desires, and he restrains them. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ Then definitely his reward, the eternal reward, will be the garden of paradise. We have been examining several factors connected with positive thinking and negative thinking. We have also been seeing that our thought processes are very important in organizing or formulating our style of life. For example, if this glass of water was half full, I could have said that this is half empty. And it would have been valid in saying it is half full. The half empty, if I emphasize or if I reflect on the emptiness of something, that indicates a negative thinking because it reflects upon my thinking pessimism. But if I were to say that this is half full, this indicates optimism, and it reflects upon me that I am hopeful and I am optimistic and I am positive. Therefore, similarly, it depends on how we look at our life. We have been examining certain ahadith of the Prophet, and we have been seeing also that Amirul Mu'mineen also, through his sayings, has been emphatic on the mu'min or the believer being a positive thinker and being the one who controls himself and controls his desire. You see, there are three things that compel a person to commit sins. His tongue, it compels him to commit sins. His stomach compels him to commit sins, and his private parts. These are the three things through which the shaitan seduces us. And if we listen to his seduction and we are enslaved by him, we become slaves to him by listening to his seduction, then our steps go on the path of sinful living. But if we control these three things, you see, when yesterday I recited the saying of Imam Hassan alayhi salam, that عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَفَكَّرْ فِي مَعْقُولِهِ كَيْفَ لَا يَتَفَكَّرْ فِي مَعْقُولِهِ. This saying or this hadith has got another meaning as well. And as much as we are careful that the type of food that we eat is such that it will not cause us a food poisoning, that it is hygienic, that it is full of health. Likewise, when it comes to thinking, Imam Hassan says that why don't you think in similar way, that the type of food that you are eating, from which source is it coming? Ma'qul, about the validity or about the goodness of the type of food that you are thinking. You see, it's not only the physical hygiene that carries weight here. It is a spiritual hygiene also that carries weight. A person, before eating, before consuming anything, before drinking anything, if he thinks about the halal and haram, that if, for example, the type of food that we are eating, it may be 100% hygienic, 100% healthy, but if it is derived from the haram sources, then it will definitely affect and influence our spirituality, the way we are thinking, the way we perceive things, the way we see things in the outside world. It also will have a negative effect on our psyche. It's very important. Not only this, if the source of living is obtained from the haram or from the prohibited sources, then this will have an effect on the psyche of the children also whom we are feeding from our source of livelihood. It will have the effect, negative effect, on the thinking of the children as well. This is the spiritual effect of it. Therefore, we have to ponder on the saying of Imam Hassan alayhi salam. There is another. There is another saying which is very beautiful, which is that of Imam Ali alayhi salatu wassalam. That he says, Al-Aqil alladhi yamlik nafsahu idha ghadib wa idha raghib wa idha rahib. You see, yesterday I made a remark, isn't it? That the kalam, or the wordings, or the sayings, or the expressions, or the advices, or the admonition that you get from Masumin alayhim salam, they stand out. They carry a distinctive mark. That's why it is said that Kalamul Imam, Imamul Kalam. Kalamul Imam, Imamul Kalam. The kalam, the words that come out from the mouth of the Masumin, of the Imam, is the imam of all the words, is the imam of all the expressions, is the imam of all the sayings. Now here Amir al-Mu'mineen says that the aqil, the sensible person, the person who uses his brain power correctly and positively, is the one who controls himself when he is angry. Anger is a poison for the psyche of a person. It is the anger which causes so many crimes in society. For example, those who are murderers. They were not born murderers. They were born masumin. Every child is a masoom. Every child is born on the fitrah on which Allah subhanahu wa ta'ala has created the children of the children of Muslimin, in as much He has created in the same way the children of the Jews, the children of Hindus, the children of Christians. But it is the environment, the house environment, the family upbringing, their association with good and bad company that forms, that makes them what they are. In as much as our thoughts make us what we are at this moment. If you are present at this very moment, at a certain place, it is the thought process that has brought you here. And if tomorrow you are going to be somewhere else, it is the thought process, your thinking, that will take you there. You see, take another example. If I want to plant the seed of grapes, I could only expect that the end result will be the grapes. The seed of grapes are going to yield grapes only and not oranges. In as much as the seed of oranges, which are planted on a fertile field, will yield oranges and not apples. Similarly, if you are implanting in your mind good thinking, positive thinking, constructive thinking, then the result on your life is going to be constructive and positive. And if you are planting in the field of your mind negative thinking, then the result is going to be negative. Likewise, the criminals who at the crunch of the moment when they commit the crime, whether it is theft, whether it is murder, it is because of certain feeling that occurs to them momentarily. They were not born criminals. They were not born robbers. They were not born murderers. You see, it is the thinking process that has brought them. And here Amirul Mu'mineen expands it so beautifully that he says that al-aqil, what is the definition of an aqil? What is the definition of a sensible person? What is the definition of a person who is cultivating good things in his mind? Al-aqil is the one, when he becomes angry, he controls his emotions. He does not allow his emotions and his anger to control him. If he controls his anger, he can turn the tide in the other direction. But if his anger controls him, then he is going to spoil his own life and the life of those who are in his surrounding. For example, his own children. For example, his spouse. For example, his relatives. For example, his friends. So, first of all, when you are angry, control your anger. And then, when you desire something, and you have got a burning desire for something, control it. And the consequences will be good for you. And the third thing, إِذَا غَضِبَ وَإِذَا رَغِبَ وَإِذَا رَهِبَ. See, look at the coherence. Look at the coherence in the words of the Imam. Look at the balagat in the words of the Imam. إِذَا غَضِبَ وَإِذَا رَغِبَ وَإِذَا رَهِبَ. And when he is fearful. See, many people lose patience when they are fearful. When you are fearful, the Imam says, control yourself, because the fear is going to create the negative waves in your mind. And this is what we don't want. For example, look at another episode. Let me present it in front of you, that there are two remarkable ways of thinking. There are two aspects of thinking. There are two aspects, and they are all in our mind. I have been remarking and I've been saying that if you are facing any difficulty, any consequences in life which make you unhappy, which make you sad, which make you depressed, which make you mentally ill, and this mental illness affects your physical well-being as well. If your mind is ill, your body is going to be ill. If your mind is healthy, your body is going to be healthy. Here, Isa alayhi salatu wasalam is going with his hawariyin, with his followers, and he is passing from somewhere, and they saw that there is an animal which is lying. A dead animal which was lying. One of the Hawariyin remarked, what an awful scene this is. Another said, what a bad odor it is, what a bad smell it is. And the third one said, how awfully he looks that I have become sick. Isa alayhi salam said, look at his teeth, how beautiful they are. You see? All the three Hawariyin and Isa alayhi salam were looking at the same scene. All the four of them had a different reaction. One could not withstand the bad odor. One could not withstand the bad scene. But one could not withstand that the animal was becoming decomposed. And definitely if a dead animal becomes decomposed, then it will create a bad smell as well, and it will create a bad scene as well. You see, but Isa alayhi salam is looking at the positive aspect. So the reaction of all the four, the three Hawariyin and Isa alayhi salam, was totally different. Totally different. Therefore, this episode tells us of Hazrat Isa alayhi salam that look, always try to look at good thing in a person. Unfortunately, you see, when the spouses, if they reach to a point of disagreement and they reach at a level whereby they decide that it is time to separate, to get separated, or that they decide that it is time that we seek divorce, then what happens is this: as soon as the decision is made, then both of the spouses, they clap with both hands. The clap is not with one hand. The clap is always with two hands. So when they start clapping, they always look at the negative aspects. Negative aspects of each other. When the partners, business partners, if they disagree about something, and if there is a business dispute between them, and they decide that it is time to liquidate the partnership, then all the bad things crop up in their mind and they start listing the whole thing. They could write a book about each other, indicating that how bad he was, how he tried to deceive me, how he was lying with me, how he was robbing the prophet, and in this way. But the Quran says otherwise. The Quran says, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Don't forget the favors, each other's favors upon you. After all, you have spent a considerable time either in business partnership or in the marital partnership or among the friends, school friends, school mates, or mates in the scene of the employment. After all, you have spent a very good time with each other. Don't forget that thing. The Quran says, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Always keep on remembering about the good favors of each other, that you used to do favor to each other, you used to be kind to each other, you used to praise each other, you used to enjoy each other's company. Don't forget, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. But our reaction is another way, that as soon as something negative crops up, we dismantle the entire building. We dismantle the entire building. This is not the way that the Islam and especially the school of Ahlul Bayt has taught us to behave. The way that we have been taught to behave is this, that always look at the bright side of things. Don't look at the dark side of things. If you start concentrating, you see, how is our behavior formed? How is our behavior formed? First of all, the thoughts pass through our mind. As I said, there are good thoughts, there are bad thoughts. As a matter of fact, sometimes the type of thoughts that pass through our mind terrify us. That I have fallen to such an extent, to such a low level, that I can think so badly. It happens or not? It happens. Those thought processes which make us feel bad, which make us feel depressed, are from the shaitan, and we have to defeat the shaitan. We should not allow him to overcome us. We should overcome the shaitan. And the only way to do it is this, that if you have in your mind that you want to end up in heaven, after all, this life is a temporary abode. You see, this life is going to end sooner or later. Nobody can guarantee, as I said, the only certainty of this life is death. And that's why we are forward looking. We know that death is not destruction. We know that death is not annihilation. We know that at the death, the end, the life does not end. No. The actual life begins after death. The actual life, according to our Islamic teachings, the actual life begins after the death. Because everything that is concealed now in the veil of ghaibah becomes open as soon as we close our eyes and we migrate from this material life. And our spiritual life starts. Therefore, we should be forward-looking. Now the forward-looking process that the Quran has taught us is this, that keep in mind that you are going to stand before your Lord. You see, if you were to be invited in the 10 Downing Street, you'll start preparing yourself 10 days earlier. To go into the 10 Downing Street, you will start preparing yourself 10 days earlier. What sort of dress you are going to dress, what type of necktie, whether it is going to match your shirt, whether it is going to match your suit or not, what type of shoes and everything. And you start preparing yourself. And here you are, you know for sure, you're sure that you are going to stand before, in front of your Lord. So what preparation are we making? What preparation are we making? Everyone should ask this question to himself at least once a day, at least at the time of sleeping. Take stock of the entire events that you have passed through during the day. Then what wrongs have you committed? What rights have you committed? What virtues have you committed? What vices have you committed? What good things you have committed? What good advice have you given? What bad things you have committed? What bad advice have you given? And if a person makes it a habit, then look at this thought process. The thought process is that you are the passing through us. First of all, if we concentrate on them, if we concentrate on them, then they lead a way towards behavior. Once you start behaving in a certain way, it becomes your nature. Your behavior becomes your nature. Good behavior becomes good nature. Bad behavior becomes bad nature. And that's why the bad nature or the good nature, if it is acted upon persistently and continuously, then it becomes part and parcel of ourselves. It becomes part and parcel of our ruh. Now, if you keep your ruh pure, then your actions will be pure as well. But if you keep your ruh polluted, then it will have a direct effect on our nature, our behavior, our sayings, whatever we are saying. And therefore, in the history of Islam, and especially in the history of Ahlul Bayt, those people who concentrated on the right path, اهدنا الصراط المستقيم, not only they said it in as much as we say it. No, they knew what الصراط المستقيم was. And therefore, when Rasulullah was asked, Ya Rasulullah, what is the الصراط المستقيم? After all, this is Surah Al-Hamd, which you are reciting in every rakat, almost. In every rakat, almost every day, in the five times prayer, اهدنا الصراط المستقيم, اهدنا الصراط المستقيم. When you ask yourself that, if you are asking Allah subhanahu wa ta'ala, praying to Him that He should guide you towards the right path, what is that right path? You see, if people say that in the namaz or in the prayers, only the tasawwur of Allah should be there, the tasawwur or the image of Ghairullah should not be there, then Surah Al-Hamd is going to falsify them. How Surah Al-Hamd is going to falsify them? Siratal ladhina an'amta alayhim. So he is asking for the path of those on whom Allah subhanahu wa ta'ala has showered His ni'mat, has showered His bounties. So who are those? Now you are asking Allah subhanahu wa ta'ala to guide you on the path of those. So the tasawwur or the imagination of their Allah has come in the prayers or not? Do you understand this point? It's not only the imagination or the seeking the path of Allah, the seeking of path of Ghairullah, who are the most truthful and the most sincere servants of Allah and who are the models for us, so that if we follow them, we reach the straight path. And if we don't follow them, then we go astray. And this is the fourth night of Muharram, in which the history gives us abundant examples and episodes of those who followed the right path and those who followed the wrong path. Those who followed the right path have become today the models for the humanity to derive its guidance and its teachings from. And those who have followed the wrong path, I will give you historical episodes and I will give you practical examples. Those who have followed the right path, although the history of Banu Umayyah tried to glorify them and to write so many things about them. But go and look. Today, if you connect my today's majlis in English with the Urdu majlis, and yesterday I said that for 70 full years, Ali ibn Abi Talib was cursed on the members of the Muslimin. Why? Because the brain of Banu Umayyah, which was based on destructiveness and on negativity, was built on the premise, if you like, or assumption, that the more we try to defame a person and the more we try to curse and to abuse him, people are going to forget him. No. The effect of the history shows us that the net effect was completely opposite. Look at the shrine of Amirul Mu'mineen today, that millions of people are flocking towards the shrine and keeping the remembrance of Ali alive as if today he is the emperor of the Muslim world. As if today he is the emperor of the Muslim world. And look at the person who ruled the empire, Muslim empire. Look, come and I will show you the grave of Muawiyah. You will hardly find a single person, even the history of Banu Umayyah, which tries to glorify him and say that he was the uncle, maternal uncle of the Muslimin, he was the mamu of Muslimin, whatever. It started from his time. These fabrications of hadith and everything started from his time. But they have not been able to create any love or any sympathy for Muawiyah. Today, Muawiyah's grave had to be closed and had to be locked with the bars of iron to stop people from entering. Now don't ask me what were people doing by entering into this area. Don't ask me that. But they had to lock it and they had to put the iron bars throughout so that people may not enter. Definitely, if they are trying to stop people from entering, even those who consider Muawiyah to be a good person, Even they are not able to take the benefit of standing beside his grave and reciting the Fatiha. At least in enemy, as many times I have gone, I haven't seen people. But I did go to see in what state and condition is his grave. One day I went and I saw that there was a bouquet of flower placed on his grave. The second time when I went, I saw that there was chadar placed on his grave. But everything is done secretly. Whoever places, he places and he then walks away. Then now you are able to see that the tomb that is built over his grave, they have written La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So at long last, in the behavior or in the black episode of the history of Muawiyah, somebody has remembered La ilaha illallah and Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah and Muhammad Rasulullah are going to remain, are going to survive. They are going to survive forever and ever. These are the mottos of life. But never mind whether it is you write on the grave of a tyrant or a grave of a zalim or a grave of a liar, whatever, it's not going to make any difference to his destiny. His destiny is determined. His destiny was determined as soon as he usurped the right of Ahlul Bayt. When he usurped the right of Ahlul Bayt and nominated his fasiq and fajir and sinful and wicked son on the heart of the Muslims. It is Muawiyah. You see, the tragedy of Karbala, people forget that who initiated the tragedy of Karbala. Those who initiated the tragedy of Karbala knew knew that by appointing somebody who is not fit for the job on such a responsible position, they were asking nothing but trouble. They were asking nothing but trouble. And the trouble was there. And here you will be able to see that in the Karbala gives us two different pictures. One is the picture of virtuousness. Another is the picture of vice. One is the picture of goodness. One is the picture of evil. In the history of Karbala, there is nobody whatsoever who crossed the lines from the side of Imam Hussein and went and to the lines to the side of Yazid. But there are people who crossed the lines of Yazid's army and came towards the line of Imam Hussein. Shah Ismail was passing through Karbala. Shah Ismail, after performing Hajj, was passing through Karbala. And he told his minister, he said, I have been hearing and I have heard so many times that the earth does not decay or decompose the body of Anbiya and Shuhada. And we are in the land of Shuhada. And today I want to see for myself whether there is any truthness in this or not. So I want to dig the grave of Imam Hussein and take out his body and see whether it is decomposed or not, whether it is decayed or not. And this is a fact that there are hadith regarding this, that the earth preserves the bodies of Anbiya and of Shuhada as if they have died now. His wazir became so much worried that he started trembling. He said, Oh Imam Hussein, help me in this predicament in which this king has placed me. Please save me from this predicament. And it occurred to him, and he said to the king, he said, don't dig the grave of Imam Hussein. If you want to see whether there is any truthness in this claim that is being made, then dig the grave of Hur bin Yazid al-Riyahi. And Hur bin Yazid al-Riyahi, dig his grave and find out for yourself. As soon as the laborers were given the charge of opening up the grave of Hur ibn Yazid al-Riyahi, the king saw for himself, he saw with his own eyes that the body of Hur was lying in such a way as if Hur is alive. As if Hur is alive. But the eyes of the king saw something very strange. He saw that there was a wound on his head and there is a handkerchief which was tied very tightly on his head. So the king became surprised and he asked his minister, what is the matter? Why is there a handkerchief on the wound of Hur? I want to open this handkerchief. The minister again tried to stop him. Please don't do this thing. Please don't do this thing. But the king insisted, and as soon as the handkerchief was opened, fresh blood started gushing out of the wound of Hur ibn Yazid al-Riyahi. The king became so much disturbed. The minister said, please tie the handkerchief once again. When the handkerchief was tied once again, the blood stopped from the wound of Hur. Then the king sought an explanation for this. The minister explained. He said, do you know whose handkerchief is this? This is the handkerchief that was tied to the wound of Hur when Hussein alayhi salam came to help him in his last moment. This is the handkerchief that Janabe Fatima Zahra had prepared for her son. I'm telling you, oh Hur, so lucky are you that the handkerchief of Janabe Fatima Zahra became your kafan at the last moments. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Salawat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا بالقاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات. ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے قتل ہو گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں مگر اس کا شعور تمہیں نہیں ہے، اس کا احساس تمہیں نہیں ہے، اس کا پتہ تمہیں نہیں ہے. یہاں پر خداوند کریم اس زندگی جاویداں کا تذکرہ کر رہا ہے جو اپنی عنایت سے خداوند کریم شہداء کو عطا کرتا ہے، کیونکہ شہداء اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انسانیت کو بچانے کے لیے، شیطانی بہکاوے سے بچانے کے لیے، دین اسلام کو نئی زندگی بخشنے کے لیے، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے، سنت و رسول کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان نثار کر دیتے ہیں. یہ خداوند کریم نے جو اعزاز اور جو مرتبہ شہیدوں کو دیا ہے کسی اور کو نہیں دیا ہے. یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے شریعت میں کہ شہید جب شہید ہو جاتا ہے تو اس کو غسل اور کفن کی ضرورت بھی نہیں ہے، جس طرح وہ شہید ہوتا ہے اسی طرح اسے دفنایا جائے، کیونکہ جنت کے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں بتلایا کہ شہادت کی موت کتنی بہترین عمدہ ترین موت ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں. اور یہ ہے شہادت کی موت، کہ آج روزہ پرنور امام حسین علیہ السلام کا جیتا جاگتا نمونہ ہے اور جیتا جاگتا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ دیکھو یہ ہیں شہداء با وفا، یہ ہیں وہ شہداء جنہوں نے اسلام سے وفاداری کی، اللہ سے وفاداری کی، اللہ کے نبی سے وفاداری کی. تو کل کی مجلس میں ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح علی پر جو سب اور شتم ہوا، اس کی عکاسیت اور اس کی خلاف ورزی جناب ام سلمہ نے کی، اور اس کے باوجود طبرانی نے لکھا، طبرانی کے جو ہمارا سورس نہیں ہے، اس نے لکھا اور اعتراف کیا کہ کسی نے بھی ام سلمہ کی بات کی پرواہ نہیں کی، ام سلمہ کو اگنور کیا گیا. حالانکہ ام سلمہ نے کہا کہ جو علی کو گالیاں دے وہ در حقیقت اللہ اور رسول کو گالیاں دے رہا ہے. یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عشرہ محرم میں جو باتیں منظر عام پر آتی ہیں اور تہمت تراشی جو کی جاتی ہے، اور خاص کر کے اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف، کہ جس کا تذکرہ آج بھی میں نے جمعے کے خطبے میں کیا تھا، کہ اتنی تہمت تراشی کہ جو حسد، بغض اور کراہیت پر مبنی ہے اور کچھ نہیں، ہیٹریڈ ملیس پر کھڑی ہے. تو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسے بہت سارے آئے جنہوں نے حکومتیں کی اور جن کا پاور بیس اتنا مضبوط تھا، لیکن چونکہ ان کی پالیسیاں حسد اور کینے پر کھڑی تھی، بغض اور حسد اور کراہیت اور دشمناوٹ پر کھڑی تھی، نہ صرف وہ چلے گئے، ان کا نام و نشان نہ صرف چلا گیا، ان کی حکومت بھی فنا فاتح ہو گئی، پامال ہو گئی. لیکن جو مظلومین تھے وہ ظلم کو سہتے سہتے آج زندہ ہیں. اور ہمارا یہ تذکرہ جو ہے، دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشتِ بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل میں مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، کنکر کو چھو لیا تو اسے در بنا دیا، اور خاتی جو آیا چل کے اسے حر بنا دیا۔ تو یہ تہمت تراشی میں آج کتنے ٹیلی ویژن اسٹیشن صرف اس مقصد کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں پیٹرو ڈالر کے ذریعے، کہ جو حرام کی کمائی ہے، حرام کی کمائی ہے، کیونکہ پیٹرو ڈالر استعمال ہونا چاہیے مسلمانوں کی بلائی کے لیے، غریبوں کو اپنی غربت سے نکالنے کے لیے، ناتوانوں کو اپنی ناتوانی سے نکالنے کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ لیکن اگر پیٹرو ڈالر اس انداز سے استعمال کیے جاتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک یہ تہمت تراشی کی جاتی ہے کہ انہوں نے حسین کو بلایا اور انہوں نے قتل کر دیا، آج خود لو رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں۔ آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں اور سنتے رہیں گے شاید، کیونکہ جہاں جہاں پر حسینیت ہوگی وہاں وہاں پر ضرور یزیدیت ہوگی، وہاں پر ضرور یزیدیت ہوگی۔ تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ تم کس کو شیعہ کر رہے کہہ رہے ہو، قاتلان حسین میں کون شامل ہے، شمر ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہاں شمر ہے، تو میں نے کہا کہ شمر کب شیعہ بنا، شمر کب شیعہ بنا؟ ابن زیاد ہے قاتلان حسین میں یا نہیں؟ کہاں ہے؟ میں نے کہا ابن زیاد کب شیعہ تھا؟ عمر سعد ہے قاتلان حسین میں یا نہیں؟ کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ کب شیعہ تھا؟ بلکہ دیکھیں آپ کہ کتنا بڑا تفاوت ہے اور کتنا بڑا ڈفرنس ہے عمر سعد اور اس کے باپ میں۔ اس کا باپ ایک نامور صحابی رسول سعد بن ابی وقاص، کہ جب معاویہ حج کر کے سن 50 ہجری میں آیا ہے مدینہ منورہ، اور جب اس نے چاہا کہ جو رواج شام کے دربار شام میں، اور جب میں شام کہتا ہوں تو شام کا مطلب کیا ہے؟ سیریا نہیں ہے، شام کا مطلب ہے سیریا پلس پیلسٹائن پلس لبنان اور پلس جورڈن، یہ چار ملکوں کو ملا کر شام بنتا ہے۔ تو یہاں پر بنو امیہ کی حکومت 20 سال تک معاویہ گورنر تھا، دوسرے خلیفہ کے زمانے سے لے کر پہلے خلیفہ کے زمانے میں اس کا بھائی گورنر تھا، بھائی مر گیا تو اس کا بھائی دوسرا بھائی آیا اس منصب پر۔ تو یہاں پر 20 سال تک گورنر تھا، اور اس کے بعد 19 سال تک اور یا 20 سال تک خلیفہ رہا، جب اس نے امام علی ابن ابی طالب سے اس نے جنگ کی اور ان کا حق چھینا، اور جس طرح سے بھی اس نے اپنی پالیسی کو اپنایا اس نے اور عمر ابن عاص نے، مجھے اس وقت تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رواج وہاں پر شام میں قائم تھا، اور منبر رسول پر علی ابن ابی طالب پر تہمت تراشی کی جاتی تھی، گالیاں دی جاتی تھی، تبرہ کیا جاتا تھا، لعنتیں دی جاتی تھی، اس نے سوچا کہ اب میں چونکہ حجاز میں آیا ہوں، میں خود مکے اور مدینے کی سرزمین پر ہوں، لہٰذا یہاں پر بھی مکے اور مدینے بھی مجھے یہ سنت قائم کرنی ہے، سنت معاویہ قائم کرنی ہے، تاکہ جماعت یزید کو بعد میں آسانی ہو جائے۔ تو یہاں پر اس نے چاہا کہ مسجد نبوی میں جمعے کے خطبے میں یہ رواج شروع ہو جائے، یہ دستور شروع ہو جائے کہ جمعے کا خطبہ مسجد نبوی میں علی پر گالیاں دیتے ہوئے شروع ہو، تو اس کو کسی نے کہا کہ دیکھ، دربار میں سعد بن ابی وقاص ہے، یعنی عمر سعد کا باپ، سعد بن ابی وقاص کو بلایا، کہا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم ابو تراب کو کیوں برا نہیں کہتے؟ کہا کیا کہہ رہے ہو معاویہ، میری اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے, میرے اپنے کانوں نے سنا ہے کہ اگر جو تین فضیلتیں رسول اللہ نے علی کے لیے جو بیان کی ان میں سے اگر ایک فضیلت بھی میرے لیے ہوتی تو میں دنیا کا سب سے بہترین آدمی آپ کو سمجھتا. یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ میں ابو تراب پر تبرہ کروں. تو کہا دیکھ معاویہ, اگر تو نے یہ بات مدینے شروع کی ہے تو میں فوراً نکل جاؤں گا اور پھر میں مسجد میں قدم نہیں رکھوں گا. یہ سعد بن ابی وقاص کا جواب سن 50 ہجری میں. لیکن سعد بن ابی وقاص کی وفات بھی سن 50 ہجری میں ہوئی. جب سن 50 ہجری میں سعد بن ابی وقاص کی وفات ہو گئی, اس کے بعد معاویہ نے یہ رواج حجاز میں بھی شروع کیا, مکہ اور مدینہ میں بھی شروع کیا. تو وہ کون سی فضیلتیں ہیں علی کی کہ جنہوں نے سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی کو اور دوسرے صحابہ کو جکڑ لیا تھا کہ نہیں, ابو تراب پر, علی ابن ابی طالب پر ہم سب و شتم نہیں کر سکتے, ہم گالیاں نہیں دے سکتے. وہ کون سی فضیلتیں تھیں؟ اسی نے بتلایا معاویہ کو, کہا پہلی فضیلت تو یہ تھی کہ رسول خدا نے علی کو کہا تھا منزلتک منی بمنزلت ہارون من موسی الا انه لا نبی بعدی, تیری منزلت علی مجھ سے اس طرح ہے جس طرح کہ علی جس طرح کے ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی. فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد وہ نبی تھا, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یعنی اگر ہارون موسیٰ کے وزیر ہیں تو علی رسول کے وزیر ہیں, اگر ہارون موسیٰ کے جانشین ہیں تو علی رسول کے جانشین ہیں, اگر ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں تو علی رسول کے بھائی ہیں, اگر ہارون موسیٰ کے سچے پیرو ہیں تو علی رسول اللہ کے سچے پیرو ہیں. دیکھا آپ نے, اور اس کی شہادت خود قرآن دے رہا ہے, لیکن مجھے اپنے مضمون پر آگے بڑھنا ہے. تو یہ پہلی فضیلت. دوسری فضیلت یہ کہ خیبر کے میدان میں ہر صحابی رسول کا دل لبوں تک آ چکا تھا, ہر کوئی یہ تمنا کرتا تھا کہ کل علم ہم کو ملے. اس تمنا میں ساری رات بیت گئی کہ کل علم ہم کو ملے, اور علی جو تھے ہی نہیں وہاں پر, صبح ہوتے ہی پہلے خلیفہ کو بھیجا, لیکن وہ آ گئے, وہ خیبر کا میدان سر نہ کر سکے. اس کے بعد دوسرے خلیفہ, یعنی بعد میں جو پہلے خلیفہ ہوئے دوسرے خلیفہ ہوئے ان کو بھیجا, وہ بھی واپس آ گئے اور جو لشکر اسلام بھی واپس آ گیا, لیکن خیبر سر نہ ہو سکا. تب رسول خدا نے تیسرے دن پوچھا کہاں ہے علی؟ کہا یا رسول اللہ اس کو تو مدینہ میں چھوڑ کر آئے ہیں. کہا یہاں پر رسول اللہ نے پکارا کہ علی آؤ, تمہاری مدد کی ضرورت ہے, اور دیکھتے دیکھتے علی آ گئے. کہا کیا اے علی تمہاری حالت کیا ہے؟ کہا کہ آنکھوں میں درد ہے. لعاب دہن رسول اللہ نے نکالا, یعنی تھوک اپنی نکالی اور علی کے آنکھوں پر ملی, اور علی خود گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی مجھے آنکھوں کا درد نہیں ہوا. کہا باوجود اس کے کہ ہر کوئی ہم میں سے یہ تمنا کر رہا تھا کہ رسول اللہ علم ہم کو دیں گے, لیکن علم جس کے ہاتھ میں دیا اس نے پشت پھیر کر دیکھا بھی نہیں, پیچھے ہٹ کر دیکھا بھی نہیں, آگے بڑھا سو بڑھتا رہا تب تک کہ جب تک کہ خیبر کا میدان فتح ہوا. یہ ہے وہ فضیلتیں کہ سعد بن ابی وقاص تمنا کر رہے ہیں کہ کاش اس میں سے ایک فضیلت میری ہوتی تو میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو بہت ہی نصیب دار آدمی سمجھتا. یہ ہے پہچان ان صحابہ کرام کی کہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا, رسول اللہ کی باتوں کو سنا, رسول اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھا, کہ پوری زندگی علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو لوگ مسلسل آتے رہے میدان جنگ میں اس نیت کو لے کر کہ آج تو ہمیں اسلام کو تباہ کرنا ہے، آج رسول اللہ کو قتل کرنا ہے. کتنی مرتبہ ان کے دل میں یہ تمنا اٹھی کہ ہم رسول کو قتل کر دیں، تو رسول اگر قتل ہو جائیں تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا. اسی تمنا کو لے کر جب بعد فتح مکہ جب مسلمان ہوئے ہیں، اسی شقاوت، اسی عداوت، اسی بغض، اسی حسد کی بنیاد رکھی، اس انداز سے بنیاد رکھی کہ آج تک وہ بغض و عداوت اور حسد زندہ ہے، آج تک زندہ ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے خود حسین کو بلایا، قتل کر دیا، اب خود زندگی بھر روتے رہیں گے اور پیٹتے رہیں گے. اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے حسین کو بلایا، خیر تم نے نہیں بلایا، ہم نے بلایا اور ہم نے قتل کیا، بقول تمہارے ہم نے قتل کیا، تو یہاں پر تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ بس تم ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے، یہ کہہ کر بیٹھ گئے؟ ارے جس کے گھر میں موت ہوتی ہے، کہ جس کے عزیز مرتے ہیں، یا جس کے اقربا قتل ہوتے ہیں، جس کے بال بچے قتل ہوتے ہیں، وہ غم منا کر بتلاتے ہیں کہ دیکھو ہم پر کیا گزر رہی ہے. آج ہم اگر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا غم منا رہے ہیں، ان کا ماتم کر رہے ہیں، ان کو رو رہے ہیں، تو یہ بتلا رہے ہیں ہم کہ کتنے غمگین ہیں ہم ان کے مرنے سے. اور قاتلان حسین در عکس وہ ہیں بالعکس جو لوگ عاشور کے دن خوشی مناتے ہیں، وہ ہیں قاتلان حسین. جو لڈو بانٹتے پھرتے ہیں عاشور کے دن، وہ ہیں قاتلان حسین. جن کو نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی پاس ہے، نہ کوئی تذکرہ ہے. اگر جمعے کے دن عاشور آ جائے تو موت آتی ہے ان کو اپنے لبوں پر ذکر حسین لانے کے لیے، وہ ہیں قاتلان حسین. نہ تو وہ کہ جو بیٹھ کر روتے ہیں اور بیٹھ کر غم کرتے ہیں. دیکھیں یہ فطرت انسانی ہے، جس کے گھر میں چاہے کہ وہ ہوں، جس کے گھر میں اگر کوئی مرتا ہے تو اس کے گھر والوں کو زیادہ احساس ہوتا ہے، زیادہ غم وہ مناتے ہیں. جو دشمن ہے وہ خوشی مناتا ہے، اگر دشمن ہے تو وہ شکر کرتا ہے کہ میرا دشمن راستے سے ہٹ گیا. تو یہاں پر یہ فطرت انسانی کی میں بات کر رہا ہوں، ایک منطقی بات کر رہا ہوں، ایک سینسیبل بات کر رہا ہوں، ایک ریشنلزم پر بات کر رہا ہوں کہ غم وہ مناتے ہیں جن کا کوئی عزیز اور اقربا چل بسا ہو. غم وہ نہیں مناتے جو باہر والے ہیں، غم وہ نہیں مناتے جو اجنبی ہیں، غم وہ نہیں مناتے جن کی کوئی سروکاری نہیں ہے اس خاندان سے. ہماری سروکاری اس انداز سے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام، ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، ہماری عبادتیں سب کچھ تب رنگ لائیں گی، تب ان کا مطلب کچھ ہوگا جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو یہ ہے مودت. اس لیے تو جب رسول خدا نے، جب قرآن مجید نے یہ کہا، قل اے نبی، کہہ دو انہیں، کہہ دے. اور یہاں پر حکم نبی کو دیا جا رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ، کہہ دو انہیں میں تم سے اپنی محنتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت رکھو. تو جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب یہ بھی بتلا دیجئے کہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، تو ماں سوا پانچ نام کے، یعنی ان کے علاوہ دوسرے جو نام لیے وہ علی اور فاطمہ و ابنا اوما، دوسرا کوئی نام لیا ہی نہیں. حدیث قصہ میں جبکہ رسول نے کہا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ وہی ہیں جو کامیابی کے درجے پر پہنچیں گے. تو یہاں پر ام سلمہ کے دل میں یہ بے قراری ہوئی، یہ امنگ ہوئی کہ چلو میں بھی آگے بڑھ کر میں اجازت مانگ لوں رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی آپ اجازت دے دیجئے کہ میں قصہ میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں. کہا اے ام سلمہ میں تم سے راضی ہوں، میرا خدا تم سے راضی ہے، لیکن تمہاری منزلت قصا میں نہیں ہے. خود ازواج رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قصا میں موجود ہیں، ہم آئے تطہیر میں موجود ہیں. آپ کون ہیں؟ للو پنجو کون ہیں آپ کہ آج یہ دعویٰ ہو رہا ہے, کتابیں لکھی جا رہی ہے اور ٹیلی ویژن پر پتہ نہیں کتنی تہمت تراشی ہوتی ہے کہ یہ آئے جو تطہیر ہے وہ ازواج رسول کے لیے ہی ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ علی اور فاطمہ کو نکالنا ہے, راستے سے نکالنا ہے. تو یہاں پر آج اگر ازواج رسول ہوتی تو وہ تم پر تھوکتی کہ جو دعویٰ ہم نے نہیں کیا تھا اپنی زندگی میں آج تم کر رہے ہو, کس نے تمہیں یہ حق دیا؟ اب دیکھیں کہ جب کہ میں نے کہا کہ کتنا بڑا کھلوار ہو رہا تھا سنت نبی سے, تو ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں آگے بڑھ جاؤں اپنی منزل کی طرف, کہ جہاں پر بخاری میں یہ حدیث ہے کہ رسول خدا ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے اور کسی اور کے گھر میں, ام حرم کے گھر میں داخل ہوئے. اب ام حرم جو تھی وہ کسی اور کی کنیز تھی. یہ بخاری کی حدیث ہے, میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں, میرے پاس حوالے موجود ہیں. کسی اور کی کنیز تھی, اس کے گھر میں, ام حرم کے گھر میں داخل ہوئے, رسول اللہ کو کھلایا پلایا اور اس کے بعد رسول اللہ کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی. یعنی ایک نامحرم عورت رسول اللہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی. تو رسول اللہ کو نیند آ گئی, رسول اللہ سو گئے. جب رسول اللہ سو گئے اس کے بعد تھوڑی دیر رہ کر رسول کی آنکھ کھلی اور مسکرانے لگے. ام حرم نے پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میری قوم کا ایک گروہ مجھ سے یہ اجازت مانگ رہا تھا کہ میں بیرونی ملک میں جا کر جہاد کروں دریا کے ذریعے, تو میں نے اجازت دی تو وہ دریا کے ذریعے جہاد کریں گے. تو اب تفسیر میں یہ لکھا انہوں نے کہ وہ دریا کے ذریعے, یعنی نیوی, پہلی نیوی جو قائم کی ہے تاریخ اسلام میں وہ معاویہ نے کی ہے. لہذا وہ تھا کہ جس نے جہاد کیا اور روم کی سرزمین پر داخل ہوا. قبرص سائپرس جو کونکور ہوا اور فتح ہوا اس کے زمانے میں ہوا. تو اب دوسری مرتبہ رسول سو گئے اور دوسری مرتبہ ان کی آنکھ کھلی, پھر مسکرانے لگے. پھر ام حرم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب مسکرانے کا کیا مقصد ہے؟ کہا کہ اسی گروہ نے مجھ سے اجازت مانگی اور میں نے دی اور وہ فتح کریں گے. تو ام حرم نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کیجئے کہ میں ان کے ساتھ ہوں. تو رسول نے اس کے لیے دعا کی کہ تم بھی ان کے ساتھ ہوگی اور پھر رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی. اب یہاں پر یہ ڈیبیٹ آج تک موجود ہے. آج تک اس وقت تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آج تک یہ ڈیبیٹ موجود ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے. اب دیکھیں کہ بریلوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بریلوی کچھ اور کہتے ہیں اور دیوبندی کچھ اور کہتے ہیں. دیوبندی جو ہے وہ وہابیوں کا انڈو پاک کا ورژن جو ہے, وہ انڈو پاک کے جو وہابی ہیں ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو پہلا لشکر جس میں ام حرم گئی اور جو سائپرس میں داخل ہوا اس کو جنت کی بشارت رسول خدا نے دی, تو وہ پہلا لشکر یزید کی قیادت کے تحت تھا. لہذا اب یزید کی ایڈوانس بکنگ ہو گئی جنت میں. اور یہ دیوبندی کا عقیدہ ہے. ذاکر نائک بھی اس عقیدے میں شامل ہیں. ذاکر نائک کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یزید جنتی ہے, عزیز جنتی ہے. پورا جو اس نے اتنے بڑے فتوے پیش کر دیے دیوبندی اسٹیبلشمنٹ کے, اس میں یہ لکھا ہوا تھا. ان کا یہ عقیدہ ہے. وہابیوں کا تو عقیدہ ہے ہی, کیونکہ ایک کتاب چھپی ہے جس میں یزید ابن معاویہ, امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ کہا جاتا ہے اسے, یہ کتاب. اب دیکھیں آپ کہ کس حد تک مسلمان پست ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بلایا, انہوں نے قتل کیا. کس نے بلایا اور کس نے قتل کیا؟ تم اپنے سلوک سے بتلا رہے ہو کہ کون ہے قاتل. ہمیں بتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, تم اپنے سلوک سے یہ پیش کر رہے ہو, ثابت کر رہے ہو کہ کون ہے قاتل حسین کا, کون ہے قاتل علی کا, کون ہے قاتل اولاد رسول کا, کون ہے قاتل. کہ جہاں پر دیکھیں کہ جس کو پہچان ہو جاتی ہے کہ حسین اپنی منزل مقصود کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, راستے میں آگے بڑھ رہے ہیں, جب آخری منزل, جب کوفے کی یا عراق کی سرزمین جب بہت نزدیک آئی, اور عراق میں بھی کربلا کی سرزمین بہت نزدیک آئی, اس سے پہلے صرف ایک ہی منزل پر حسین نے حکم دیا جتنے بھی مشکیزیں ہیں ہمارے پاس، ان سب مشکیزوں کو پانی سے بھر دو. میں کہتا ہوں مولا آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر میں، بس تھوڑے ہیں عرصے میں آپ پہنچنے والے ہیں کربلا، اپنی آخری منزل تک پہنچنے والے ہیں، اور وہاں پر تو فرات موجے مار رہی ہے. بآخر کیا بات ہے کہ آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ جتنی بھی مشکیزیں ہیں ہمارے قافلے میں وہ سب کی سب پانی سے بھر دی جائیں. دیکھیں امام جو ہے، امام وقت جو ہے، مصلحت کے بغیر کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا اور کچھ نہیں کہتا. یہاں پر مصلحت فوراً ظاہر ہو جائے گی کہ حسین کا مقصد کیا ہے، کہ یہ قافلہ پانی اپنے ساتھ لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. اتنے میں کسی نے کہا اللہ اکبر. حسین نے پوچھا ارے تکبیر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ کہا مولا مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ چند خرمے درخت کے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو رہتے تھے ان کو جو اس جگہ کی پہچان تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر تو کوئی زراعت نہیں ہے، یہاں پر کوئی خرمے کے درخت نہیں ہے، اور کچھ ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ ایک لشکر آ رہا ہے اور ان کے بالے چمک رہے ہیں. اس چمک کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جس طرح کہ ہم ایک آبادی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. حسین نے روک دیا اپنے قافلے کو اور کہا یہاں پر ذرا خیمے منصب کیے جائیں. یہاں پر حسین نے کیا دیکھا؟ حسین نے یہ دیکھا کہ 1000 لشکریوں کی قیادت کے تحت ہر آ رہا ہے، لیکن اسے ساقی کوثر کے لال نے سب سے پہلے ان کی حالت دیکھی، دیکھا کہ پیاس کی وجہ سے ان کی نظریں، ان کے حلقے نکلے ہوئے ہیں. نہیں نہیں، نہ صرف ان کا برا حال ہے بلکہ ان کے جانوروں کا بھی برا حال ہے. فوراً ساقی کوثر کے لال نے یہ حکم دیا جتنا بھی پانی ہمارے پاس ہے وہ ان کو پلا دو، ان کو پلا دو. یہاں پر دیکھو ایک سائیکولوجی ہے جانور کی، کہ جب تک جانور 3 مرتبہ پی کر سیراب نہیں ہوتا، یہ سمجھ لینا کہ جانور سیراب نہیں ہوا. خود حسین ابن علی نے عباس اور اکبر کو یہ حکم دیا ارے تم جا کر پانی پلاؤ لشکریوں کو، اور خود اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کو اٹھا کر ایک ایک جانور کے سامنے پانی رکھا. جب تک کہ جانور 3 مرتبہ سیراب نہیں ہوتا تھا حسین ابن علی وہاں سے نہیں ہٹتے تھے. ہائے میں کہتا ہوں کسی نہ کسی جگہ سے علی اصغر بھی یہ حالت دیکھ رہے ہوں گے، علی اصغر بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے، سکینہ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ کرم کسے کہتے ہیں، کرم کسے کہتے ہیں. کس طرح حسین نے اپنے سلوک سے، اپنے عمل سے بتلایا کہ کریم ابن کریم ہے. جب پانی پی چکے، سارے لوگ سیراب ہو چکے، اس کے بعد حسین نے حر سے کہا کیا مقصد ہے تمہارے آنے کا؟ کہا مجھے حکم دیا گیا ہے، ابن زیاد کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، جہاں پر بھی تم سے ملاقات ہو جائے میں تمہیں گھیر کر ابن زیاد کے سامنے لے آؤں. کہا یہ تو ہرگز نہیں ہوگا، ہم تو ابن زیاد کے سامنے نہیں جائیں گے. کہا اتنے میں مؤذن نے دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا. حسین نے کہا یہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، اے حر ہم نماز پڑھیں گے، تم بھی نماز پڑھو، تم اپنی نماز علیحدہ پڑھو گے یا کیا؟ کہا نہیں اے حسین، آپ کی موجودگی میں ہم علیحدہ نماز کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ حسین کی قیادت، حسین کی امامت کے تحت زور اور عصر کی نماز برپا ہوئی، اور اس کے لشکریوں نے بھی پیچھے نماز پڑھی. اب جب نماز پڑھ لی، نماز سے فراغت ہو گئے، نماز سے فراغت ہو چکی، اس کے بعد حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور حکم دیا کہ یہاں سے کوچ کیا جائے. اور نے کہا میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، میں آپ کو یہیں پر روکے رکھوں گا. حسین ایک خطبہ پڑھا, ایک خطبہ کہا کہ دیکھو اے کوفے والو, اے کوفے والو, میں اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں آیا, تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر بھیجا, یہ سارے ڈیڑھ سارے خط موجود ہیں, تم خود ہی پڑھ لو. اور نے کہا مجھے ان خطوط کے متعلق کچھ بھی پتا نہیں ہے, مجھے صرف حکم دیا ہے کہ میں آپ کو آپ کا محاصرہ کر کے میں والی کے سامنے لے آؤ. حسین نے کہا آگے بڑھو, اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور کی یہ جرات کے آگے بڑھ کر لجام فرس پر ہاتھ ڈالا. حسین نے اور کی طرف دیکھا, کہا یا حور تیرا کیا مقصد ہے, سکلت کا امک یا حور, اے حور کیا تمہاری ماں تیرے غم میں بیٹھے یہ چاہتا ہے تو؟ کہا مولا میری ماں کے بدلے میں عرب, اگر عرب میں کسی نے بھی میرے نام میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں پھر اس کے ماں کا نام لیتا, لیکن آپ کی ماں خاتون جنت فاطمہ زہرا, بغیر احترام کے میں فاطمہ زہرا کا نام کس طرح لے سکتا ہوں؟ بس حسین نے بتلا دیا کہ دیکھو محب جو ہے وہ راہ راست پر آ سکتا ہے, اہل بیت کا محب اس وہ اپنے آپ کے لیے صراط مستقیم ڈھونڈ سکتا ہے, لیکن جن کے دلوں میں شکاوت اور عداوت ہے وہ ہرگز راہ راست پر نہیں آ سکتے ہیں. شب عاشور نمودار ہوئی, یہاں پر دونوں ایک ساتھ چلنے لگے, جس طرح کے طے ہوا تھا دونوں میں کہ نہ مدینے کی راہ اختیار کریں گے نہ کوفے کی راہ اختیار کریں گے, کوئی بیچلی راہ اختیار کریں گے. جہاں جہاں پر حسین آگے بڑھ رہے تھے بہت نزدیک اور بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا, کربلا کی زمین آئی. حسین نے اعلان کیا ہم اس زمین پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہمیں اپنی وعدہ تفلی کو نبھانا ہے. شب عاشور نمودار ہوئی, حسین کے خیموں سے الاتش کی آوازیں بلند ہوئی اور سن رہا ہے بچے تڑپ رہے ہیں, بچے شکوا گو ہیں کہ ہم پر پیاس کا غلبہ ہو رہا ہے, پانی دے دو پانی دے دو. ساری رات اور اپنے خیمے میں ٹہلتا رہا, بستر پر سونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بالکل بے قرار ہے, بستر پر نیند نہیں آ رہی ہے, نیند نہیں آ رہی ہے. صبح ہوئی اور آیا اپنے بھائی کے پاس, کہا اے بھائی میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, تم یہ آوازیں سن رہے ہو؟ کہا ہاں, حسین کے بچے بلک رہے ہیں, پیاس کی وجہ سے حسین کے بچے تڑپ رہے ہیں. کہا اور یہاں پر فرات موجے مار رہی ہے, اے بھائی میں نے صحیح فیصلہ کر لیا ہے, اپنے گھوڑے پر سوار ہوا, عمر سعد لعین کے پاس آیا, ابن سعد قاتل هذا الشخص, اے عمر سعد تیرا کیا ارادہ ہے, اس سے تو قتل کرے گا, اس سے قتال کرے گا؟ کہا واللہ ایسی قتال ہوگی کہ سر ہوا میں اڑنے لگیں گے, سر قلم کیے جائیں گے اور ہوا میں اڑنے لگیں گے. ابن سعد کا فیصلہ سن لیا, اس کے بعد آگے بڑھا. ایک شخص اس کا اپنا ساتھی کہہ رہا ہے میں نے ایسی حالت میں حور کو دیکھا کہ وہ کانپ رہا تھا. میں نے کہا اور خدا کی قسم اگر مجھے کوئی یہ کہتا کہ تم اہل کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاع کون ہے تو میں تیرا نام لیتا, لیکن یہ تیری حالت کیا ہو گئی, میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تو کانپ رہا ہے, کیا بات ہے اور کیا کون سی بات تجھے ستا رہی ہے؟ یہاں پر اور اپنے خیمے میں آیا, اس کا اپنا غلام اپنا بیٹا, جنہوں نے دیکھا کہ اور نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے یہاں سے جا کر حسین کے قدموں میں اپنا سر جھکانا ہے, لہذا اور چلا, بھائی بھی ساتھ چلا, غلام بھی چلا, بیٹا بھی چلا, چار آ رہے ہیں. لیکن جب قیام حسین نزدیک آیا
آئی اور نے اپنے بھائی سے کہا میرے ہاتھ پسے پشت باندھ دو تاکہ حسین کو یہ احساس ہو کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں, حسین کے وہ پتا چلے کہ میں پشیمان ہوں. فرزند رسول کی خدمت میں آیا, اپنا سر جھکایا, اے فرزند رسول مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا, اتنی بڑی خطا ہوئی, کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کہا اے حور میں نے تجھے معاف کیا, میرے اللہ نے تجھے معاف کیا, رسول اللہ نے تجھے معاف کیا. کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے. اور کہا اے حسین مجھے اجازت دو کہ جن بیبیوں کو گرفتار بلا میں نے کی ہے ان سے جا کر میں معافی مانگوں. زینب کے خیمے کے باہر آیا, کہا اے بیبیوں دیکھو میں ہوں تمہارا گناہگار, مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. بیبیوں نے گواہی دی کہ ہم نے تجھے معاف کیا. اب حسین کی خدمت میں کہتا ہے مولا مجھے اجازت کارزار کی اجازت ہو, میں ہی ذمہ دار ہوں آپ کو اس بلا میں گرنے والا گرانے والا, لہذا سب سے پہلے جا کر میں اپنی جان نثار کروں. لیکن میدان میں آنے سے پہلے حور نے اپنے بیٹے کو بھیجا, بیٹا جنگ کر رہا تھا اور جب شہید ہونے لگا اور آواز دی کہ میری خبر لیجئے, حسین آگے بڑھے, حور نے حسین کو روک لیا, روکے وہ مولا اس کا باپ ابھی زندہ ہے, باپ زندہ ہے, میں جا کر لاش اٹھاؤں گا. کہا کہیں بڑھا باپ جوان کی لاش بھی اٹھا سکتا ہے؟ کہیں بڑھا باپ جوان کی لاش اٹھا سکتا ہے؟ حسین آئے, ان کے بیٹے کی لاش لائے, ان کے بھائی کی لاش لائے, اور کے غلام کی لاش لائے. لیکن جب اور لڑنے لگا اور زخموں سے چور ہو گیا اور آواز دیا ابا عبداللہ ادرکنی, حسین آئے اور کے پاس, دیکھا کہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے لیکن جو زخم پیشانی پر تھا اس سے خون کا فوارہ بہ رہا تھا. حسین نے رومال فاطمہ زہرا نکالی اور کیش پیشانی پر باندھی. خوش نصیب ہے اور کہ آخری وقت تجھے وہ رومال نصیب ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما ترمی حسین.